السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان اور میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے صدائے جہاں کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش۔ اور نگہت، آج آپ پوچھیں ہم سے موسم کا تو پھر ہم آپ کو بتائیں کہ ہم کتنی برفوں میں گڑے ہوئے ہیں۔
میں خود بھی دیکھ رہی تھی اور پڑھ رہی تھی تو مجھے اندازہ تھا کہ ابھی وہاں پہ جو ویدر ایک دم سے چینج ہوا ہے اور اتنی زیادہ برف، تو میں آپ سے ضرور پوچھوں گی، کچھ بتائیے صورتحال اس وقت کیا ہے۔
مجھے تو خیر برف بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اس صورت میں کہ اگر مجھے صرف گھر پہ بیٹھنا ہو اور میں خوبصورت برف گرتی ہوئی دیکھتی رہوں، لیکن جب آپ کو سڑکوں پر نکلنا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے سلپری بھی ہوتا ہے، کوشش ان لوگوں کی بہت ہوتی ہے کہ بڑی سڑکیں خاص طور پر بہت پہلے صاف کر دی جاتی ہیں، پہلے سے ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے، لیکن اندر سے باہر نکلنا، باہر بڑی سڑکوں تک آنا کافی مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات، کیونکہ پہلے بڑی سڑکیں صاف کرتے ہیں اس کے بعد اندرونی علاقوں میں جاتے ہیں۔ کافی برف تھی یہاں پر، تقریباً آپ سمجھو 6 انچ سے لے کر 15 انچ تک مختلف علاقوں میں برف پڑی۔ تو آئیے اب ہم آغاز کرتے ہیں پروگرام کا آج کے۔ پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج ہم اپنے سننے والوں کے لیے جو رپورٹیں پیش کر رہے ہیں، ایک مختصر سا تعارف ان کا کچھ اس طرح سے ہے۔ عراق کی جنگ کو 15 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، اس جنگ کے نتائج کیا رہے، مثبت یا منفی؟ کیا عراق آج بہتر صورتحال میں ہے؟ ماہرین کی رائے مختلف اور متضاد ہے، اس بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے۔ امریکہ کی کچھ ریاستوں میں ماریجوانا کے استعمال کو قانونی طور پر اجازت دے دی گئی ہے اور اسی سلسلے میں اب یہ ایک کاروبار کی صورت اختیار کر رہا ہے۔ اگرچہ صنعت نہیں ہے، لیکن خواتین بھی اس شعبے میں قدم جما رہی ہیں۔ ایک دلچسپ رپورٹ ہے، آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پھر ہم اب بات کریں گے واشنگٹن میں قائم ویمنز فارن پالیسی گروپ کی، جو عالمی سطح پر رابطہ کاری کرتا ہے اور عالمی امور میں عورتوں کی شرکت کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ واشنگٹن میں اس گروپ اور پاکستان کے امریکہ میں سفیر اعزاز چودھری کے درمیان مکالمے کی تفصیلات پیش کریں گے۔ اور آخر میں پاکستانی ڈرامے آخری اسٹیشن کی مصنفہ آمنہ مفتی سے وائس آف امریکہ اردو سروس کی گلرخ نے بات چیت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرامے کی کچھ جھلکیاں بھی آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اب چلتے ہیں ہم نگت کے پاس، جو ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ ہمیں بتائیں گی کہ آج ریڈیو نیوز نیٹورک ہمارے لیے کیا رپورٹیں پیش کرے گا۔ جی نگت،
بہت شکریہ بہجت۔ ریڈیو نیوز نیٹورک سے ہم سب سے پہلے آج بات کریں گے افغانستان میں قیام امن سے متعلق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں منعقدہ ایک کانفرنس کے حوالے سے۔ اس کانفرنس میں کیا باتیں ہوئیں اور مقررین افغانستان میں امن کے قیام کے لیے کن باتوں کو ضروری قرار دیتے ہیں، جانیے گا ایک تفصیلی رپورٹ میں۔ اس کے بعد صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے پولن الرجی کے حوالے سے۔ بہار کی آمد کے ساتھ ہی اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں پولن الرجی کے مریضوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پولن الرجی کیا ہے اور اس سے کیسے بچاؤ ممکن ہے، طبی ماہر کی زبانی آپ سن سکیں گے۔ پھر بات ہوگی پی ایس ایل سیزن 3 کے حوالے سے، جس کے لیے اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمے نے کوالیفائی کر لیا ہے۔ فائنل اتوار کو کراچی میں کھیلا جائے گا اور پی ایس ایل کے حوالے سے بہت سے شائقین جوش و خروش کا اظہار کر رہے ہیں اور لاہور میں ہونے والے میچز میں بھی خوب جوش و خروش دیکھا گیا۔ اسی حوالے سے ایک اہم رپورٹ بھی آپ کو سنوائیں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک زبردست سے تہوار کے حوالے سے، جس کا آغاز موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہوتا ہے۔ بالکل ہم بات کرنے جا رہے ہیں جشن نوروز کے حوالے سے۔ نوروز کی تاریخ اور یہ کہاں اور کیسے منایا جاتا ہے، یہ جانیے گا پروگرام کے آخر میں ایک رپورٹ کی صورت میں۔ تو یہ تھا ہمارا ریڈیو نیوز نیٹورک کا اس ہفتے کا لائن اپ۔ اس کی تفصیل کے لیے ہم تھوڑا سا آپ کو انتظار کروائیں گے، کیونکہ پروگرام کے پہلے حصے میں پہلی رپورٹ کے لیے ہم چل رہے ہیں وائس آف امریکہ کی جانب اور بہجت سے معلومات حاصل کرتے ہیں کہ وہ پہلی رپورٹ میں جس طرح بہجت بات کر رہی تھی کہ عراق جنگ کو 15 سال بیت چکے ہیں اور اس دوران کیا کچھ حاصل کیا گیا اور کیا ناکامیاں رہیں، اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ سنوائیں گی، تو مزید تفصیلات انہیں سے معلوم کرتے ہیں۔ جی بہجت،
شکریہ نگت۔ امریکی قیادت میں داعش کے خلاف لڑنے والا اتحاد عراق اور شام میں خود ساختہ دہشت گرد گروپ یا داعش کا صفایا کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن امریکی انٹیلیجنس کے ایک اہلکار نے خبردار کیا کہ وہاں موجود عدم استحکام آسانی کے ساتھ اس کامیابی کو صفر کر سکتا ہے۔ ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کے دفتر کے اہلکار ڈیوڈ کیٹلر، انہوں نے واشنگٹن میں قائم انسٹیٹیوٹ فار نیئر ایسٹ پالیسی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مستقبل قریب میں شام اور عراق میں حاصل ہونے والی کامیابی ہاتھوں سے جا سکتی ہے، اور بقول ان کے ابھی بہت سارا کام کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ اس اتحاد نے عراق اور شام کی 3 سالہ لڑائی کے دوران داعش کے دہشت گرد گروپ کے ہزاروں عسکریت پسند ہلاک کیے، جبکہ گروپ نے 98% سے زیادہ علاقہ بھی کھو دیا۔ گزشتہ برس گروپ کو شام میں رکھا کے خود ساختہ دارالحکومت سے نکال دیا گیا تھا، جبکہ عراق میں بھی اسے شکست ہو چکی ہے۔ لیکن اب اتحاد سیرین ڈیموکریٹک فورسز کی مدد کر رہا ہے تاکہ عراقی سرحد کے قریب مشرقی شام میں داعش کے باقی ماندہ لڑاکوں کا صفایا کیا جا سکے۔ اور یہ تو بات تھی اب کی، لیکن اسی تناظر میں جائزہ لیتے ہیں آج کے عراق کا، جہاں 15 سال پہلے 20 مارچ کو امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے فوجی کارروائی کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ تاریخ کے اس اہم فیصلے کے مضمرات کیا رہے، تجزیہ کار بڑی مختلف آرا رکھتے ہیں۔ بعض اسے کامیابی قرار دیتے ہیں، بعض اسے ناکامی سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ جو عراق میں عدم استحکام آیا اس کی وجہ سے داعش نے بھی وہاں قدم جمائے۔ تو اسی پیچیدہ فوجی کارروائی کے بارے میں متنازع بحث اب بھی جاری ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار جیل کریک کی رپورٹ ہے، جسے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
15 سال پہلے صدر بش نے عراق کو اس کے حکمران اور عامر صدام حسین سے نجات دلانے کے لیے اپنی زمینی اور فضائی افواج کو عراق پر حملے کا حکم دیا تھا۔ اس وقت صدر بش نے کہا تھا،
At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger.
اس وقت امریکی اور اتحادی افواج نے اپنی فوجی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ عراق کو آزاد کرانے کی یہ عسکری کارروائی اپنے پہلے مرحلے پر ہے، اور اس کا مقصد دنیا کو ایک عظیم خطرے سے بچانا ہے۔ تاہم بعد میں یہ فوجی کارروائی ایک متنازع معاملہ بن گئی، اور خلیجی جنگ یا افغانستان میں فوجی کارروائی کے برعکس اقوام متحدہ نے اس کی حمایت نہیں کی۔ عراق میں امریکہ کے سابق سفیر جیمز جیفری کہتے ہیں کہ صدر بش اور صدر اوباما نے اس علاقے میں کوئی اچھی وراثت نہیں چھوڑی۔
We did not succeed either by Bush's trying to use military force and the appeal of democracy to transform the Middle East۔
صدر بش کی طرف سے چاہے فوجی کارروائی ہو یا براک اوباما کی پالیسیاں، ہم مشرق وسطی میں جمہوریت کو بحال کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں سرکش دہشت گردوں نے اس علاقے میں اپنے قدم جما لیے، چاہے وہ ایرانی ہو یا اسلام پسند مسلمان لیڈر۔ 2011 میں امریکہ نے اس جنگ کو ختم کر دینے کا اعلان کیا تھا، مگر پھر بھی عراق کے حالات بہتر نہ ہو سکے۔ داعش جیسے دہشت گرد گروہوں نے عراق اور شام کے بہت سے علاقوں پر قبضہ جما لیا، جس کے نتیجے میں امریکہ نے ان کے خلاف فضائی جنگ جاری رکھی۔ جیفری کہتے ہیں،
Iraq is an independent state. It is still unified, and many people didn't think it would remain unified.
اب عراق ایک آزاد ملک ہے، مگر بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک متحدہ ملک رہے گا یا نہیں۔ اس کا اپنا آئین ہے، مگر میں نے حال ہی میں پڑھا ہے کہ صدر نے بجٹ تجاویز کو اس لیے مسترد کر دیا کہ یہ آئینی اقدار کے منافی ہیں۔ بہرحال اس کی مؤثر سیکیورٹی فورسز بن چکی ہیں، اور ان فورسز نے داعش کے خلاف کامیاب فوجی کارروائیاں کی ہیں، اور امریکی امداد کے ساتھ اس نے داعش کو بھگا دیا ہے۔ مگر اس کے باوجود اب بھی بہت سے چیلنجز باقی ہیں۔ یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے تجزیہ کار علی ابو اون کہتے ہیں،
آئیڈیلی آفٹر دی وار دی پروسیس دیٹ شوڈ ہیو بین فالوڈ would have focused on rebuilding the trust between the communities forming the communities living in Iraq basically.
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جنگ کے بعد عراق میں رہنے والی مختلف کمیونٹیز کے درمیان باہمی اعتماد کی فضا ہموار کی جاتی، مگر 2003 کے بعد مختلف کمیونٹیز کے درمیان فسادات ہوئے اور اختلافات کی خلیج بڑھتی گئی۔ پرتشدد واقعات نے مشکل صورتحال سے عراق کو دوچار کر دیا، اور ملک کا استحکام اور خوشحالی کا حصول اب تک ممکن نہیں ہو سکا ہے۔ عراق میں 15 سال پہلے شروع ہونے والی جنگ کے نتیجے میں مشکلات اب تک ختم نہیں ہوئی ہیں۔ اس جنگ میں تقریباً 4,500 امریکی فوجی ارکان اور لاکھوں عراقی شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تو اگلی رپورٹ کے لیے ہم چلیں گے نگہت کے پاس اور وہ بات کریں گی پاکستان اور افغانستان میں ریاست کی سطح پر مذاکرات کی بحالی پر. غور کے لیے, دونوں ملکوں کے حکام کے درمیان مشاورت کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے میں اسلام آباد میں تعینات افغانستان کے سفیر عمر زخیل وال نے بدھ کو پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات میں بہتری سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی. اس سے پہلے افغان سفیر نے پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوا سے بھی ملاقات کی تھی, جو حال ہی میں افغانستان کا دورہ کر کے آئے ہیں. سفیر نے ایک مختصر بیان میں کہا کہ اس ملاقات کا مقصد بھی حال ہی میں پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر کے دورہ کابل کے بعد کی صورتحال اور آئندہ کے مثبت اقدامات پر غور کرنا تھا. بیان کے مطابق ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے مل کر کام کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے. افغانستان, پاکستان اور امریکہ کے بارے میں ہم بہت ساری رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے رہتے ہیں. ان تعلقات کی نوعیت کیا ہے, آئندہ جہت کیا ہوگی, اب مزید تفصیل کے لیے نگہت کے پاس چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیو میں, جو ہمیں افغان امن عمل کے بارے میں ہونے والے ایک سیمینار کی روداد بتائیں گی. جی نگہت,
بہت شکریہ بہجت. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں پاکستانی جو حکام ہیں ان کی ملاقاتیں بھی جاری ہیں, لیکن افغانستان میں امن کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامعین بھی جانتے ہیں کہ کافی خراب ہے, اور اس کی وجہ وہاں پر جاری دہشت گردانہ حملے ہیں جس کی ذمہ داری داعش اور طالبان اکثر قبول کرتے آئے ہیں. اور تازہ حملے کی اگر بات کریں تو یہ 21 مارچ کو نوروز کی مناسبت سے کابل میں معروف بزرگ سخی کے مزار پر منعقدہ ایک تقریب میں ہوا, جس میں 29 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے. افغانستان میں جیسا کہ بہجت بھی بات کر رہی تھی کہ قیام امن ایک اہم مسئلہ ہے, جس میں دیگر ممالک سمیت خاص طور پر پاکستان بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے, اور پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو, جو نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے بھی بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. اسی سلسلے میں مختلف سطحوں پر ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. بہجت نے بھی آپ کو بتایا, وزیراعظم شاہد خاقان عباسی سے بھی پاکستان میں تعینات افغانستان کے سفیر نے ملاقات کی, جس میں مختلف امور سمیت اس پر بھی بات چیت ہوئی. گزشتہ ہفتے قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوا نے بھی کابل کا دورہ کیا تھا, جہاں پر افغان صدر اشرف غنی نے ان سے ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان ریاست کی سطح پر مذاکراتی عمل کے آغاز کے لیے پاکستان کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کو کابل کے دورے کی بھی دعوت دی تھی, جس کے بارے میں ابھی تک پاکستان کی جانب سے کوئی باضابطہ اعلان تو سامنے نہیں آیا ہے. اور حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کابل اور اسلام آباد کے درمیان اعلیٰ سطح کے رابطوں میں اضافہ ہوا ہے, اور غیر جانبدار حلقے گزشتہ ماہ کے اواخر میں افغان صدر اشرف غنی کی طرف سے افغان طالبان کو مذاکرات کی پیشکش کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ بات چیت کے سلسلے کو بڑھانے کی خواہش کے تناظر میں ان رابطوں کو اہم قرار دے رہے ہیں. اسی طرح یہ کچھ حکومتی سطح پر کوششیں جاری ہیں, تو دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نجی سطح پر بھی افغان امن کے قیام کے حوالے سے بھی کوششیں ہو رہی ہیں, اور اس بارے میں نشستوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. تو گزشتہ دنوں اسی طرح کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی, جس میں افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے گفتگو ہوئی, اور جو مقررین تھے اس نشست کے وہ کیا کہتے ہیں اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے افغانستان میں قیام امن ممکن ہو سکے گا, اور پاکستان کا کردار اس میں کیا ہو سکتا ہے, اس بارے میں منعقدہ اس کانفرنس میں جو تفصیلات سامنے آئیں اس کے بارے میں ہمارے رپورٹر فدا حسین تفصیلات بتا رہے ہیں, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
افغانستان میں قیام امن ایک پرانا مسئلہ ہے, جس کے منفی اثرات پاکستان سمیت پورے خطے پر مرتب ہوتے آ رہے ہیں. اس مسئلے کے حل کے لیے مختلف سطحوں پر کوششیں بھی ہو رہی ہیں. اسی سلسلے میں چند روز قبل اسلام آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں ایک روزہ کانفرنس منعقد ہوئی, جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے افغان قومی یکجہتی تحریک کے بانی پیر سعید اسحاق گیلانی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے ہمسایہ ممالک اور افغان طالبان سے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغان طالبان پر تنقید کرنے سے افغان امن مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس کانفرنس کے اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ریٹائرڈ احسان الحق نے امریکہ سے یک طرفہ طور پر سیز فائر کرنے کا مطالبہ کیا. اس سلسلے میں ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا,
میں کہوں گا یہ پاسبل ہو سکے گا اگر یہ کابل پروسیس کا جس طرح جو بات چیت ہوئی ہے اور اگر اس پہ عمل ہوگا, اور آگے میں سمجھتا ہوں, میں امید کرتا ہوں کہ جا کے یکم رمضان یکم عید تک اللہ کرے قبول ہو.
ریڈیو نیوز نیٹورک سے گفتگو میں اس پہلو پر مزید بات کرتے ہوئے سینئر صحافی سلیم صافی نے افغان طالبان سے بھی سیز فائر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا،
امریکہ یک طرفہ طور پر اس افغانستان میں آیا تھا، اس وقت افغانوں سے اس نے نہیں پوچھا تھا، تو ظاہری بات ہے اور ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، تو سلوشن کے لیے بھی پہل جو ہے وہ ان کو کرنی ہوگی، لیکن میرے خیال میں سیز فائر کی حد تک تو یہ معاملہ درست ہے اور ٹھیک ہے، البتہ تو ود آؤٹ اینی پیسفل ارینجمنٹ تو ان کا نکلنا درست نہیں ہوگا، البتہ سیز فائر میں میرے خیال میں پہل ان کو کرنی چاہیے، لیکن میں ساتھ طالبان سے بھی یہ ڈیمانڈ کروں گا، اور کیونکہ سیز فائر پر یک طرفہ نہیں ہو سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ امریکیوں کو اس پروسیس میں انوالو ہونا چاہیے، لیکن افغان حکومت کی حیثیت کو جس طریقے سے افغان طالبان یکسس مسترد کر رہے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ریسنٹلی جو گلبدین حکمتیار کی حزب اسلامی کے ساتھ جو ریکنسیلیشن ہوئی ہے اس کو انیشیٹ کیا تھا افغان حکومت نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر افغان طالبان اور افغان حکومت کسی مفاہمت تک پہنچے تو پھر امریکیوں کے پاس افغانستان میں رہنے کا کوئی جواز بھی نہیں رہے گا، اور افغان طالبان کی اپنی آرزو اور ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کریں۔
افغانستان میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے پاک افغان تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کیونکہ افغان حکومت یہ الزام لگاتے آئی ہے کہ افغانستان میں مزاحمت کرنے والے افغان طالبان پاکستان کے زیر اثر ہیں، اس لیے افغان حکومت کا ماننا ہے کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی ذمہ داری پاکستان کی ہے، جبکہ پاکستان کا موقف ہے کہ افغان طالبان سے مذاکرات کر کے قیام امن کے لیے کوئی حل نکالنا افغان حکومت سمیت تمام افغانیوں کا کام ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان صرف سہولت کار کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس پہلو پر ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی کہتے ہیں،
میرے خیال میں افغانستان کی حکومت جو پاکستان سے توقعات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ہم وہ توقعات پوری نہیں کر سکتے، یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ ہم طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائیں، معاہدہ کروائیں، ان سے ہتھیار ڈلوائیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں بھی کوئی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے بس میں نہ ہو۔
کانفرنس میں اکثر مقررین کا کہنا تھا کہ افغانستان کی تعمیرنوں میں پاکستان نے اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہے، لیکن اس کے باوجود افغانستان پاکستان کے کردار کو نہیں سراہتا۔ رحیم اللہ یوسفزئی کا خیال ہے کہ اس معاملے میں افغان میڈیا اور افغان پارلیمنٹ کا عمل دخل زیادہ ہے۔
افغانستان کی حکومت خاص طور پہ اور پھر وہ پاکستان کے خلاف ان کی ریاست پروپیگنڈا کرتی ہے، اور پھر ان کا میڈیا پارلیمنٹ، تو اس سے ایک منفی تاثر پاکستان کے بارے میں پیدا ہو گیا ہے، اور عام افغان بھی پاکستان سے شکایت کرتے ہیں، پاکستان کے بارے میں ان کا جو رویہ ہے وہ دوستانہ نہیں ہے، پاکستان کو اپنی جو بات ہے وہ ان تک پہنچانی پڑے گی کہ پاکستان نے کیا کیا ہے، پاکستان نے ماضی میں کیا کیا افغانستان کے لیے، اور ابھی کیا کر رہا ہے، اور آئندہ کے کیا ہمارے ارادے ہیں، تو ہمیں مزید کوشش کرنی چاہیے، لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ افغان حکومت، انڈیا، امریکہ یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں میرے خیال میں کافی یہ پریشانی کی بات ہے کہ ہم نے اتنا کچھ کیا لیکن ابھی بھی پاکستان کے جو خدمات ہیں یا جو پاکستان نے قربانیاں دی ہیں اس کا اقرار نہیں ہوتا۔
اس رائے کے برعکس سلیم صافی کا ماننا ہے کہ پاکستان افغانستان کو اپنے مثبت کردار کو تسلیم کرانے میں ناکام رہا ہے، اس میں کسی حد تک سفارتکاری بھی شامل ہے۔
صرف ڈپلومیٹیکل پہلو اور ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، ہمارے پالیسی کا سقم ہے، اور اس میں ٹھیک ہے کہ جو ہماری کچھ کنٹریبیوشن ہوگی تعمیرنوں کے کاموں میں، لیکن ہم افغانوں کو آج تک یہ باور نہیں کرا سکے کہ اس وقت ان کی جو میزریز ہے یا ان کے ملک میں جو جنگ ہے اس میں ہماری پالیسیوں کا کوئی دخل نہیں ہے، اور اب ظاہری بات ہے کہ اگر افغانوں کے ذہنوں میں جب تک یہ بات بیٹھی ہوگی کہ ان کے ملک کے اندر خانہ جنگی میں ہماری پالیسیوں کا کوئی دخل ہے، تو تب تک ہماری کسی نیکی کو، ہماری کسی امداد کو وہ پازیٹیولی نہیں لے سکتے۔
جنرل ریٹائرڈ احسان الحق کہتے ہیں کہ اس طرح کی مشکلات کے باوجود پاکستان کو اپنا مثبت کردار ادا کرتے رہنا چاہیے۔
مشکلات ہیں، اس میں بہت سارے ممالک کے ایجنڈاز ہیں جو میں نے ذکر کیا، تو اس ایجنڈاز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، لیکن ہمیں اس سے ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا میسج تھا۔ ہمیں اپنے تعلق پہ ایمان ہونا چاہیے۔
کانفرنس کی شرکا کا کہنا تھا کہ پرامن افغانستان نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے لیے اہم ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے تمام ہمسایہ ممالک کو مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ فدا حسین، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
جی جی پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے، آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ کو بہجت خوش آمدید کہتی ہے پروگرام سدائے جہاں میں، جو ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ نگہت موجود ہیں۔ آئیے پروگرام کی اگلی رپورٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں۔ امریکہ میں گزشتہ کچھ سالوں سے ایک رجحان پیدا ہوا ہے اور مختلف ریاستوں نے میریوانا کے استعمال کو قانونی طور پر اجازت دے دی ہے۔ جیسے امریکہ کی ریاست جارجیا میں میریوانا کا طبی استعمال بھی قانونی ہے، لیکن کئی دوسری ریاستوں کی طرح اس کو کاشت کرنا، اس کی درآمد کرنا یا فروخت کرنا غیر قانونی بات ہے۔ میریوانا جیسا کہ سب جانتے ہیں ایک نشاور پودا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جن مریضوں کو اس کے استعمال کی اجازت ہوتی ہے وہ اسے حاصل کیسے کریں؟ اب کچھ خاندانوں اور ایک قانون ساز ان لوگوں کے لیے اس کی فراہمی کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ تو بات رہی ایسی جو کہ طبی استعمال کی بات ہے، لیکن بعض ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر نشاور چیزیں استعمال کرنے کی اجازت ہے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی، جیسے کولوراڈو امریکہ کی ایک ایسی ریاست ہے جہاں 2014 سے نشاور چیزیں استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں حشیش اور اس طرح کی دیگر بوٹیوں کا کاروبار بہت نفع بخش ہے۔ ڈینور سے پاولا ورگس نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ خواتین اس کاروبار میں کافی آگے ہیں۔ تفصیلی رپورٹ پیش کر رہی ہیں مدثرہ منظر۔
ڈینور کے شہر مائل ہائی سٹی میں میریوانا کا کاروبار اربوں ڈالر کی صنعت ہے۔ ڈومینک مینڈیولا کولوراڈو کے محکمہ مالیات میں میریوانا سے متعلق قواعد کی پابندی کے ڈویژن کی ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں۔
Currently there are approximately over 3,000 medical and retail marijuana businesses.
اس وقت اس کے 3,000 سے زیادہ طبی اور کاروباری مراکز ہیں اور اس کے 40,000 پیشہ ورانہ لائسنس جاری کیے جا چکے ہیں، اور خواہ یہ میریوانا سے متعلق پالیسی کا قیام ہو یا اس کے لوازمات یا پھر اس کی فراہمی کے مرکز، خواتین اس میں پیش پیش ہیں۔ وان جیمز سمپلی پیور نامی میریوانا ڈسپینسری کی مالک ہیں۔
The women that are pushing this and pushing this agenda, they're badass.
وہ کہتی ہیں اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں خواتین پیش پیش ہیں اور اس بوٹی کے بارے میں نظریات تبدیل کر رہی ہیں۔ وانڈا جیمز امریکی نیوی کی سابق لیفٹیننٹ ہیں اور سابق صدر اوباما کی قومی مالیاتی کمیٹی میں کام کر چکی ہیں۔ وہ پہلی افریقی امریکی خاتون ہیں جنہوں نے سن 2010 میں یہ ڈسپینسری قائم کی، جو کھانے پینے کی اشیاء اور قدرتی اجزاء والی خوراک کی کمپنی تھی۔ مگر یہ احساس کر کے کہ لوگ نشہ کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے، جین ویسٹ نے، جو کاروباری تقریبات کی سابق منتظم تھی، ایسی پارٹیاں منعقد کرنا شروع کیں جن میں میریوانا فراہم کی جاتی تھی، اور جلد ہی مائل ہائی سٹی میں دھوم مچا دی۔ وہ ویمن گرو نامی کمپنی کی چیف ایگزیکٹو ہیں۔
So I formed a partnership with Colorado Symphony Orchestra called On a High Note.
میں نے کولوراڈو سمفنی آرکیسٹرا نامی کمپنی کے ساتھ شراکت قائم کی اور پھر چندہ جمع کرنے کی ایک تقریب منعقد کی جس کا عنوان تھا آن ہائی نوٹ، اور تقریباً $2.5 لاکھ ایسی کمپنیوں سے جمع کیے جو نشہ آور اشیاء فروخت کرتی تھیں۔ لیکن کھلے بندوں میریوانا کی اس پہلی محفل کی میزبانی کرنے پر ڈینور کی پولیس حرکت میں آئی اور ویسٹ کو نجی پارٹیاں منعقد کرنے سے روک دیا، مگر ویسٹ نے آن لائن میریوانا کے لوازمات کا ایک نیٹورک بنا لیا جو نشہ آور اشیاء تیار کرنے والی خواتین پر مشتمل تھا۔ ڈینور میں اس گروپ کی سالانہ کانفرنس کے موقع پر ان کی ملاقات جیزمین ایگیورا سے ہوئی، جو کولوراڈو، کیلیفورنیا اور میکسیکو میں قانونی طور پر میریوانا جیسی نشہ آور اشیاء کی فروخت کا باقاعدہ کاروبار شروع کرنا چاہتی تھیں۔ جیزمین ایگیورا دا ورکنگ گروپ کی چیف ایگزیکٹو ہیں۔
Fast forward into 2018, I've kick-started multiple businesses within Colorado.
سن 2018 میں تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے میں نے کولوراڈو میں کئی کاروباری مراکز کھولے اور پھر انہیں قانونی طور پر میکسیکو اور کیلیفورنیا منتقل کر دیا۔ کولوراڈو میں 4 برس کے تجربے کے بعد ویڈ واریئرز نامی یہ خواتین اب ایک نیا انقلاب لانا چاہتی ہیں جسے تاریخ دان کبھی میریوانا گولڈ رش کا نام دیں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ابھی آئیے واشنگٹن ہی کی ایک اور بات کرتے ہیں۔ ویمن فارن پالیسی گروپ ایک انڈیپینڈنٹ اور غیر منافع بخش تنظیم ہے جس کا مقصد عالمی سطح پر رابطہ کاری اور قیادت کو فروغ دینا ہے اور عالمی امور میں خواتین کی شرکت کو نمایاں بنانا ہے۔ قریب 20 سال پہلے اس گروپ کی بنیاد رکھی گئی تھی اور ان کا ایک کام یہ بھی ہے کہ خارجہ پالیسی میں بھی خواتین کے قائدانہ کردار کو نمایاں کیا جائے۔ تو واشنگٹن میں ویمن فارن پالیسی گروپ اور پاکستان کے یہاں پر امریکہ میں واشنگٹن میں سفیر اعزاز چودھری کے درمیان مکالمے کے دوران پاک امریکہ تعلقات کو پیچیدہ تعلقات قرار دیتے ہوئے اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ کس طرح دونوں ملک مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دے سکتے ہیں اور خواتین ان دو طرفہ تعلقات کی بحالی میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ مکالمے کی مزید تفصیلات سنیے اسفر امام کی رپورٹ میں۔
واشنگٹن میں قائم ویمن فارن پالیسی گروپ بین الاقوامی معاملات میں خواتین قیادت کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرتی ہے۔ خواتین کے عالمی دن کے مناسبت سے گزشتہ دنوں اس گروپ نے واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں ایمبیسی سیریز پروگرام کے تحت اس مکالمے کا اہتمام کیا تھا۔ پروگرام کی ڈائریکٹر ایمبیسیڈر کیتھرین رسل کا کہنا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات کی بحالی کی کوششوں میں خواتین معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ
Well, we were delighted to have the ambassador here tonight to talk about women's issues. We think it's a critical issue for both countries and it's a place where we can really work together.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بڑی مسرت ہے کہ یہاں ہم خواتین کے مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان پیچیدہ تعلقات پر بات ہو رہی ہے۔ ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ کس طرح ہم مل کر کام کر سکتے ہیں۔ ہم خواتین اور معاشی مسائل پر تعاون کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہاں بہت سی عظیم خواتین موجود ہیں جو نہ صرف نہایت باصلاحیت ہیں بلکہ اپنے ممالک کے معاملات میں ان کا بڑا عمل دخل ہے۔ یہ خواتین بہت سے مسائل پر مل کر کام کر سکتی ہیں۔ اس موقع پر پاکستانی سفیر اعزاز چودھری نے پاک امریکہ تعلقات کی موجودہ صورتحال پر خواتین رہنماؤں کو بریفنگ دی اور ان کے سوالوں کے جواب بھی دیے۔ اعزاز چودھری کہتے ہیں،
اگر ہم مل کر کام کریں گے تو وہاں کا جو امن ہے اس سے پورا خطہ بہرابر ہوگا اور پاکستان کو تو بالخصوص، کیونکہ پاکستان میں جو ابھی حال ہی میں دہشت گردی کی لہر کو ہم نے جو پیچھے دھکیلا ہے اور جو کامیابیاں ہم نے حاصل کی ہیں، اقتصادی لحاظ سے بھی جو کامیابیاں ہوئی ہیں، وہ خطرے میں پڑ سکتی ہیں اگر افغانستان میں امن نہ آیا۔ تو ہم تو افغانستان میں امن کے حوالے سے یہ کہتے رہیں گے کہ آئیے مل کر کام کیجیے۔
اعزاز چودھری نے پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر بھی بات چیت کی۔ ان کا کہنا تھا،
جنوبی ایشیا میں امن کے حوالے سے ایک امریکہ کا اپنا ایک کردار ہے، لیکن ہندوستان کی طرف سے حالیہ سالوں میں جو اس کا جھکاؤ ہے، اس سے امریکہ کا وہ کردار جو وہ ادا کرتا رہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں ایک توازن رہے، وہ متاثر ہو سکتا ہے۔
پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے بدلتے حالات میں ویمن فارن پالیسی گروپ کے ساتھ پاکستانی سفارتکاروں کا یہ مکالمہ خصوصی اہمیت کا حامل تھا، جہاں واشنگٹن کی بااثر خواتین رہنماؤں کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی صورتحال میں پاکستانی نقطہ نظر سے آگاہی کا موقع ملا۔ پاکستانی سفیر کا کہنا ہے کہ وہ اس طرح کے مکالمے کو ملک بھر میں وسعت دینے کی کوشش کریں گے تاکہ عوامی سطح پر پاک امریکہ تعلقات کی فضا قائم ہو۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے۔ وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی صحت سے متعلق بات چیت ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں، sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کا پروگرام صدائے جہاں آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو بڑی دلچسپ رپورٹ سنا رہے ہیں، ریڈیو نیوز نیٹورک نے تیار کی ہے، خاص طور پر اسلام آباد کے حوالے سے، جہاں وفاقی دارالحکومت میں موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی شہر میں الرجی کے مریضوں کا مرض شدت اختیار کر جاتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یوں تو دارالحکومت میں کئی درخت ایسے ہیں جو پولن الرجی کا باعث بنتے ہیں، لیکن ایک درخت جس کا نام جنگلی شہتوت ہے، وہ اس الرجی کا بڑا سبب بنتا ہے۔ اور اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے اس سال بھی شہر میں سالانہ فری الرجی ریلیف کیمپ بھی لگایا ہے، اور کیمپ کے انچارج ڈاکٹر ہارون اقبال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد کے اندر اس الرجی کا مسئلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ جنگلی شہتوت بھی ہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیمپ میں روزانہ 350 سے 400 تک مریض آتے ہیں، جن میں تمام عمر کے خواتین اور مردوں کے علاوہ بچے بھی شامل ہیں۔ اور آج صحت کے شعبے میں ریڈیو نیوز نیٹورک نے اسی اہم موضوع پر رپورٹ تیار کی ہے۔ ریڈیو نیوز نیٹورک چونکہ ہے بھی اسلام آباد میں، اسی لیے ان سے تفصیل معلوم کرتے ہیں کہ مزید تفصیلات کیا ہیں۔
ہم بات کریں گے پولن الرجی کے حوالے سے، اور اس سے پہلے میں تھوڑا یہ بھی بات کرتی چلوں کہ جو انسانی جسم ہے ہر طرح کے اندرونی اور بیرونی طور پر کسی بھی جراثیم کے حملے سے محفوظ رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن کبھی کبھار ہمارے جسم کا دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے اور ہم بیمار جاتے ہیں۔ کسی بھی طرح کی الرجی انسانی جسم میں جنیاتی خرابی اور قوت مدافعت کمزور پڑنے کے سبب پیدا ہوتی ہے، جس کے انسانی جسم پر گہرے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی قوت مدافعت موروثی کمزوری ہوتی ہے وہ الرجی کا شکار بھی آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ مثلا جب موسم تبدیل ہوتا ہے اور نمی کا تناسب بڑھتا ہے تو سانس کی تکلیف، دمہ یا مستقل نزلے کی صورت میں ناک کا بہنا بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف موسمی اثرات کی وجہ سے الرجی کی تکلیف بڑھتی اور گھٹتی ہے۔ کسی کو مٹی کی دھول، گرد، خوشبو، گندم کے تھریشر چلنے سے پیدا ہونے والے گرد اور درختوں پر اگنے والے پھولوں سے، خاص کر ان پھولوں سے جن میں پولن ہوتی ہے، ان سے الرجی ہو سکتی ہیں۔ پولن الرجی کا خطرہ صرف موسم بہار ہی میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ باقی موسموں میں اس کا اثر نہیں رہتا۔ مارچ، اپریل اور مئی کے شروعات کے دنوں میں یہ زیادہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے، اور ہر سال اسلام آباد شہر میں پولن الرجی کی وبا عروج پر پہنچ جاتی ہے، جس میں ہزاروں لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو پولن الرجی کا شکار ہوتے ہیں وہ بےچارے نقل مکانی کرنے اور باہر نکلنے سے بھی مطلب گریز کرتے ہیں اور گھروں کے اندر ہی بند ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو بہجت نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اسلام آباد میں اس حوالے سے لوکل انتظامیہ ہے، وہ کیمپس کا بھی اہتمام کرتی ہے تاکہ جو پولن الرجی کے مریض ہیں وہ ان کیمپوں میں جائیں اور اپنی ویکسینیشن کروائیں۔ پولن الرجی کے حوالے سے آپ کو مزید معلومات دیں اور اس کے احتیاطی تدابیر کیا ہیں، ڈاکٹر کی زبانی آپ کو سنوائیں۔ تو رابعہ گلفام کی یہ رپورٹ آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
موسم بہار کے آتے ہی وفاق دارالحکومت کے باسی پولن الرجی کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ پولن کا آغاز فروری کے آخر سے ہو جاتا ہے جو مئی تک جاری رہتا ہے، تاہم مارچ اور اپریل کے مہینوں میں پولن الرجی کے مریضوں میں ہوش و ہوا اضافہ ہو جاتا ہے۔ پولن الرجی پھولوں اور پودوں سے نہیں ہوتی، بلکہ شہر میں لگے جنگلی شہتوت اس کا سبب بنتے ہیں۔ پولن الرجی کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں امراض سینہ و دمہ کے ماہر ڈاکٹر متیو رحمان کہتے ہیں،
پولن الرجی پھول کے جو گروتھ کے لیے جو ہوتے ہیں، جس سے ہوا کے ساتھ اڑ کر کے دوسری جگہ جاتے ہیں اور دوسرے پھول کو فرٹیلائز کرتے ہیں، اس کے پھول کے اندر کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، یہ انفیکٹ یہ فرٹیلٹی کے وہ ہیں جو کہ پھول کی گروتھ کے لیے یا اس درخت کی گروتھ کے لیے لازمی ہوتے ہیں، لیکن یہ جب انسان انہیل کرتا ہے تو اس سے الرجی ہو جاتی ہے، اس کو ہم پولن الرجی کہتے ہیں۔ ہر آدمی کو الرجی نہیں ہوتی، ان کو ہم ایٹوپک انڈیویجول کہتے ہیں، جن میں الرجی کا زیادہ چانس ہوتا ہے، تو ان کو زیادہ چانسز ہیں ہونے کی۔ عام طور پر تو یہ سیزن کے ساتھ ہی چلتا ہے، سیزن ختم ہوتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر بار بار ہوتا رہے تو اس کی وجہ سے یہ بڑھ سکتا ہے اور تکلیف دے سکتا ہے۔
ڈاکٹر متی پولن الرجی کی علامات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں،
الرجی کی وجہ سے ان کی آنکھ میں جب پولن جاتے ہیں تو آنکھ سرخ ہو جاتی ہیں، جب اس کو انہیل کرتے ہیں تو ناک سے پانی وانی آنے لگتا ہے، اور اگر پھیپھڑے میں سانس سے کے ذریعے پھیپھڑے میں جاتا تو اس سے بہت زیادہ کھانسی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ دمے جیسی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن دمہ نہیں ہوتا، یہ الرجی ہوتی ہے قسم کی۔ عام طور پر بخار نہیں ہوتا، زیادہ تر صرف چھینکے آنا، آنکھ کھانسی ہونا، سانس کبھی کبھی بہت زیادہ گھٹنا، سانس بند ہونے جیسے ہو جائے یہ ہوتا ہے۔
ڈاکٹر متیو رحمان نے پولن الرجی کے طریقہ علاج کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا،
اس کی تشخیص کے لیے تو جو صحیح طریقہ وہ تو اسکن ٹیسٹنگ ہوتی ہے، جو پولن ہر علاقے کے الگ پولنس ہوتے ہیں وہ ان کو پولنس کے اگینسٹ ٹیسٹنگ کرتے ہیں، تو اس سے پتہ لگتا ہے۔ اس کے علاوہ خون میں بھی کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، آئی جی ای ایک چیز ہوتی ہے، ہیموگلوبن ای جو بڑھ جاتا ہے جن لوگوں کو الرجی ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں، اور خون کا اگر ٹیسٹ کریں تو ایوسینوفل کاؤنٹ ہائی ہو سکتا ہے۔ اس کا علاج اینٹی الرجک ہوتا ہے، اور اس کی باقاعدہ اس کے ڈاکٹر سے تشخیص کرا کے مستقل طریقے سے علاج کرانا چاہیے، خود اس طرح گولیاں وہ لے کے کھانے سے نقصان ہو۔ دوائیوں میں ایک چیز آتی ہے مونٹولیکاف، ایک گروپ ہے جس میں بہت ساری دوائیاں ملتی ہیں، اس کے علاوہ اینٹی الرجکس ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ سیریس ہو تو کورٹیسون وغیرہ کورٹیکوسٹرائڈ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ انہیلر سب کا بھی بہت زیادہ، اگر تنفس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بالکل دمہ جیسی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں انہیلرس آتے ہیں، برونکوڈائلیٹرس گروپ، وہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔
پولن الرجی سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر متی الرحمان نے بتایا،
اس کی بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بہت سارے درخت ہیں جو خاص اس کے لیے مشہور ہیں، برسوں بس اسلام آباد میں بہت سارے درخت تھے جن کو آج تک سے نکال دیا گیا ہے، مزید نکال رہے ہیں، وہ بڑے نوٹوریس ہے۔ تو جن لوگوں کو پولن الرجی ہے، سب سے بڑی احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ وہ جو پولن سے بچنے کے لیے کہ ماسک پہن کے باہر نکلا کریں، ایک دوسرا ہے کہ اپنے گھر کے جن لوگوں کو الرجی زیادہ ہے اپنے کھڑکیاں دروازے بند رکھا کریں تاکہ پولن باہر سے ان کے گھر میں داخل نہ ہونے پائے، اور اگر ایسا ہو جائے الرجی ہو جائے تو فوراً کسی اچھے چیسٹ اسپیشلسٹ یا الرجی کے اسپیشلسٹ کو جا کے دکھائیں، ان سے دوائیاں لیں اور ان کی ہدایت کے مطابق عمل کریں۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے رابعہ گلفام۔
پاکستان سپر لیگ یعنی پی ایس ایل کا تیسرا سیزن بھی عوام کے بھرپور جوش اور جذبے کے ساتھ اب مکمل ہونے والا ہے۔ اس مرتبہ سپر لیگ کے ان میچوں میں 6 ٹیموں نے حصہ لیا تھا۔ دلچسپ مقابلے ہوئے، کرکٹ کے شائقین نے دل بھر کر لطف بھی اٹھایا، اور اب کراچی میں 25 مارچ کو آخری مارکا ہے یعنی فائنلز کا۔ نگہت بتا رہی تھیں پروگرام کے شروع میں، جیسا آپ نے سنا تھا، تفصیل بتاتے ہوئے کہ وہ آج اس بارے میں ایک خصوصی رپورٹ لائی ہیں۔ آئیے نگہت سے پوچھتے ہیں کہ مزید تفصیلات کیا ہیں۔ جی نگہت،
بہت شکریہ بہجت۔ پی ایس ایل کا آغاز 22 فروری کو ہوا تھا اور آپ نے بھی بتایا کہ اب اختتام کی طرف جا رہا ہے اور اب صرف فائنل میچ باقی ہے جو 25 مارچ کو کھیلا جائے گا اور کراچی میں یہ مارکا سجے گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمے، ان میں سے کون یہ میچ جیت پاتا ہے اور کون چیمپئن بنتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا لاہور میں جو میچز ہوئے، دو پلے آف میچز کے دوران شائقین کا کافی جوش و جذبہ تھا اور لوگ قطاروں کی صورت میں کھڑے ہو کر گراؤنڈ میں جا رہے تھے اور میچ کو بھی خوب انجوائے کر رہے تھے، اور جو لوگ نہیں جا سکے انہوں نے اپنے ٹی وی یا ریڈیو کے ذریعے اس میچ کو انجوائے کیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ماہرین ہیں کرکٹ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ایس ایل سیزن 3 کے جو میچز ابھی پاکستان میں ہو رہے ہیں، اس سے انٹرنیشنل کرکٹ کے یہ مزید دروازے بھی کھلیں گے، نہ صرف کرکٹ کے حوالے سے بلکہ دیگر جو کھیل ہیں ان کے حوالے سے بھی۔ تو وہ امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ نیکسٹ جو پی ایس ایل ہوگا سیزن 4، اس میں شاید مزید میچز کا بھی انعقاد کیا جائے پاکستان کے اندر۔ تو اس پی ایس ایل سیزن 3 کے حوالے سے اب تک کیا صورتحال رہی اور شائقین کس طرح اس کو انجوائے کرتے رہے، اس بارے میں ایک زبردستی ہمارے نمائندے مبشر ملک نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو وہ سنواتے ہیں۔
پاکستان سپر لیگ کے تیسرے ایڈیشن کی رون کے دبئی اور شارجہ کے بعد پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی پہنچ گئیں، جہاں پاکستانی کھلاڑیوں کے علاوہ ڈیرن سیمی، لوئک رونکی، سمت پٹیل، کولن انگرم اور روی بوپارا سمیت دیگر مایاناز انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے پی ایس ایل کے میچز کھیلے، جن کا تعلق انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی بہترین ٹیموں سے ہے۔ پی ایس ایل کے میچز پاکستان منتقل ہونے سے انگلینڈ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں کے کھلاڑیوں کو پاکستان کی سرزمین پر کھیلتا دیکھ کر پاکستانی شائقین کا جوش و جذبہ کیسا تھا، اس بارے میں ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے ماہر کھیل اور پی ایس ایل کے کمنٹریٹر اعجاز احمد کہتے ہیں،
اگر ہم دبئی شارجہ کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم ورسز اگر پاکستان لاہور اور کراچی دیکھیں تو نو ڈاؤٹ اس میں فیسلٹیز میں تو فرق ہے۔ سوچ تو سب رہے تھے، چاہ بھی رہے تھے کہ کرکٹ آئے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن جس وقت پریکٹیکلی یہاں پہ کرکٹ واپس آئی تو یقین کریں کہ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو کہ جس وقت لوگ انٹر ہو رہے تھے گراؤنڈ میں میچ دیکھنے کے لیے، وہ میں نے قطاریں بنی ہوئی دیکھی، لمبی، بہت لمبی قطاریں تھیں، اور کسی ایک بندے کو جو نارملی ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو قطاریں بناتے ہیں، پنکچوئلٹی ہوتی ہے، کسی چیز کا کوئی افینس نہیں کرتے، میں نے وہی جذبہ یہاں پاکستان میں لوگوں میں دیکھا اور انہیں کسی طرح کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ وہ صرف ایک موٹیو ہے سب کا کہ پاکستان میں کرکٹ واپس آئی ہے، اس کو جو ہے وہ پاپولر اور سکسیسفل بنانا۔ پاکستان میں جو میں نے زیادہ امپورٹنٹ چیز دیکھی کراچی اور لاہور دونوں وینیوز پہ، وہ پیشن تھا۔ فیوچر میں بھی دیکھیں گے کہ یہ جو جذبہ لوگوں کے اندر موجود ہے یہ اور بڑھے گا۔
پی ایس ایل کے پاکستان میں کھیلے جانے والے میچز کی تعداد بڑھنے سے کیا غیر ملکی کھلاڑیوں کا پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کے حوالے سے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے؟ اس سوال کے جواب میں اعجاز احمد کہتے ہیں،
ایک دم سے لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ لوگوں نے اپنے سامنے یہاں پہ لوگوں کو اڑتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد سے ایک دم سے کسی بندے کا کانفیڈنس لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بندہ تو یوں چٹکی میں، لیکن ٹائم لگے گا، مے بی کہ نیکسٹ ایئر ہم پورے پی ایس ایل کو پاکستان نہ دیکھیں، لیکن کم از کم مجھے لگ رہا ہے کہ 8 میچز جو ابھی پی سی بی کے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 میچز کم از کم ہم نیکسٹ ایئر پاکستان میں کروائیں گے، لیکن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پورا پی ایس ایل بھی شفٹ کر سکتا ہے۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بہت سے ایسے پلیئرز ہیں جیسے شین واٹسن ہے اور دو تین فورن پلیئرز ہیں، وہ آنے کو تیار نہیں ہے پاکستان۔ تو अभी जैसे सक्सेसफुली हुई है PSL और नेक्स्ट एडिशन में उन लोगों का एतमाद बढ़ेगा तो वो भी पाकिस्तान आएंगे।
माहिर खेल शाकिर अब्बासी का कहना है कि PSL के इनेकाद से पाकिस्तान की क्रिकेट और नए खिलाड़ियों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला है।
फोरम है PSL जहां हमारे जो फ्रेश टैलेंट है उसको जो है वो अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने का मौका मिलता है। अगर हम पहले PSL की बात करें 2016 का जो एडिशन था तो उससे हमें बड़े स्टार्स असन अली की सूरत में हमें दिए, रोमान रईस की सूरत में हमें दिए। इस साल की अगर PSL की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि बड़ा टैलेंट हमारे सामने आया। 19 साल का लड़का है इब्तिसाम शेख, इसी तरह साहब दादा ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। ये जो लड़के हैं ये इस फॉर्मेट में जब उनको एक तो आवाम के सामने खेलने का मौका मिलता है और दूसरा जब PSL की सूरत में 20 से 25 बड़े फार्मर जो इंटरनेशनल स्टार हैं वो PSL खेल रहे हैं तो इनके साथ जब ये ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं ये पाकिस्तान का नौजवान टैलेंट जब इसमें बड़े प्लेयर के साथ उससे बहुत सीखने का मौका मिलता है।
माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग न सिर्फ क्रिकेट बल्कि दीगर खेलों को पाकिस्तान वापस लाने में अहम किरदार अदा कर रही है। प्रोग्राम सदाए जहां के लिए रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद से मुबशर मलिक।
सेहत के सेगमेंट में आपने पोलन एलर्जी और PSL सीजन 3 के हवाले से रिपोर्ट सुनी तो प्रोग्राम में यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद वापस आएंगे तो आपकी दिलचस्पी के मौजूदात पर मजीद भी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं और हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया से, तो हमारे साथ रहिए।
रेडियो प्रोग्राम सदाए जहां रेडियो न्यूज नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका की मुश्तरका पेशकश है। ये प्रोग्राम सुनते रहिए और इस बारे में अपनी आरा, तजावीज और सवालात के लिए हमसे राब्ता कीजिए facebook.com/sejradio या फिर facebook.com/radionewsnetwork।
वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के स्टूडियो से और रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद के स्टूडियो से मुश्तरका प्रोग्राम मुश्तरका पेशकश सदाए जहां आपके लिए हम पेश कर रहे हैं। अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़े हैं। जैसा कि निगहत अभी बता रही थी, कुछ एंटरटेनमेंट का मामला है जिसमें हम मुख्तलिफ रिपोर्टें आपके लिए पेश करेंगे। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नवरोज के त्यौहार पर मुबारकबाद दी है। सदर ट्रंप ने कहा कि नवरोज के खूबसूरत और मुबारक मौके पर वो दुनिया भर में ये त्यौहार मनाने वाले लाखों करोड़ों लोगों को मुबारकबाद देते हैं। नवरोज त्यौहार की इब्तदा ईरान में हुई थी जहाँ एक पुरअज़्म कौम ने अपनी सकाफती मीरास की ताकत और अपने लोगों की हिम्मत से मुल्क को दरपेश चैलेंजों का मुकाबला भी किया था। अपने पैगाम में सर ट्रंप ने यह कहा कि आज ईरानी अवाम को ऐसे हुक्मरानों की तरफ से एक और चैलेंज का सामना है जो उनकी खिदमत करने की बजाय अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं। इस वक्त जबकि हम निगहत से बात करें, मैं निगहत ही से बात करना चाहूंगी कि निगहत, पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में भी नवरोज बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता है और खासतौर पर जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, जहां आप पली बड़ी और बड़ी हुई, वहां पर भी यानी गिलगत बल्तिस्तान में भी इसका बड़ा रिवाज रहा। तो कुछ बताइए, मैं सुनने वालों को, किस तरह से मनाती थी आप ये त्यौहार?
गिलगित बल्तिस्तान से जैसा आपने बताया कि मेरा ताल्लुक है और हम अपनी, मुझे बहुत सारी अच्छी यादें हैं नवरोज के हवाले से, तो काफी इंटरेस्टिंग होता था। उसमें से एक जो मजे की बात मुझे बहजत लगती थी, क्योंकि वहां पर खवातीन बहजत ये काम करती थी नवरोज के दिन सारे किसी खुली जगह पर जाकर वहां पर किसी भी दरख्त के साथ वो झूले डालते हैं, झूले डाल के, और हर खातून, क्या बूढ़ी, क्या बच्चे, क्या जवान, तमाम खवातीन उस झूले में झूलती हैं। कहते हैं कि इस तरह झूले झूलने से जो बीमारियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। ये एक आम तासुर पाया जाता है, बिल्कुल। तो खुशी तो होती ही होती है, लोग इतने खुश होते हैं और स्पेशल पकवान पकते हैं। और मैं स्कर्दू में भी काफी अरसे रही हूं, तो स्कर्दू में मुझे याद है वहां पर जो अंडे होते हैं उनको कलरफुल रंग के साथ वो उनको पका के फिर अपने हमसायों में वो बांटते होते थे। साथ ही साथ फंक्शंस होते हैं, स्पेशली खवातीन मर्द बाहर जाते हैं, उन फंक्शंस को अटेंड करते हैं। तो अब भी गिलगित बल्तिस्तान में उसकी जो तकरीबात होती हैं उसी तरह जोश व खरोश से मनाया जाता है।
जबरदस्त, क्योंकि त्यौहार जाहिर है कि हमारी तहजीब, हमारी सकाफत की बड़ी गहरी अक्कासी करते हैं और जिस जगह से उनका ताल्लुक होता है, ख़ास तौर पर इससे जुड़ी जो रस्में हैं, जैसे अभी आपने ये झूला झूलने की बात बताई, तो इसी तरह और ख़ास तौर से जो रंग बिरंगे अंडों की बात है वो कुछ ईस्टर से बात जुड़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे के साथ जब मिलकर सामने आती हैं तो जाहिर है कि कोई भी त्यौहार जो होता है खुशी का होता है, और ये तो नए साल का त्यौहार है। तो हम अपने उन तमाम दोस्तों को, अहबाब को जो नवरोज से अपने नए साल की इब्तदा करते हैं, उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। तो ये रिपोर्ट अब आपके लिए पेश करेंगी निगहत, उनसे रिपोर्ट के बारे में मजीद तफसील मालूम करते हैं। जी निगहत।
نوروز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو نوروز کا جو سب سے بڑا جشن ہوتا ہے وہ ایران کے جنوبی شہر شیراز میں تخت جمشید کے مقام پر منایا جاتا ہے. اس دن ایران کے مختلف حصوں میں لوگوں کی بڑی تعداد شیراز اور اصفہان کی جانب سفر کرتی ہے اور ایران کے علاوہ بہت سے دیگر ممالک میں نوروز کو سرکاری طور پر منایا جاتا ہے جس میں افغانستان، آذربائیجان، ازبکستان، عراق، قازقستان، تاجکستان، ترکمانستان سمیت بہت سارے علاقوں میں یہ نوروز کے دن سرکاری طور پر چھٹی ہوتی ہے. ہندوستان میں مغلوں کے دور میں نوروز سرکاری طور پر منایا جاتا تھا اور اسی طرح جشن نوروز کا آغاز کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ آج سے ہزاروں برس قبل ہوا تھا اور ثقافتی پھیلاؤ کے مختلف مندرجات طے کرتے ہوئے یہ اب تہوار بین الاقوامی حیثیت اختیار کر چکا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 2010 میں نوروز کو عالمی تہوار قرار دیا اور اقوام متحدہ نے 28 ستمبر سے 2 اکتوبر 2009 کو دبئی میں منعقدہ اپنے ایک اجلاس میں نوروز کو سرکاری طور پر یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ بھی تسلیم کیا. اسی طرح 30 مارچ 2009 کو کینیڈین پارلیمان نے اپنے اجلاس میں بل پاس کرتے ہوئے نوروز کو قومی کیلنڈر میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور امریکہ کے ایوان نمائندگان نے ایک بل کی بھی منظوری دی ہے جس میں نوروز کی ثقافتی اور تاریخی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے. یہ کچھ ہم نے آپ کو باتیں بتائیں نوروز کے حوالے سے. تو نوروز کی تاریخ اور اس کو کیسے منایا جاتا ہے اور اس کی سیلیبریشنز کیسے ہوتی ہیں، ایک بہت ہی زبردست رپورٹ آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے نمائندے شمشاد آفریدی. تو آئیے سنتے ہیں.
دنیا بھر میں پارسی برادری بہار کی آمد کے ساتھ ہی 21 مارچ کو جشن نوروز مناتی ہے. جشن نوروز نئے ایرانی سال کی آمد پر منایا جاتا ہے. قدیم ایران میں 6 مذہبی تہوار منائے جاتے تھے جن میں سب سے بڑا اور زیادہ جوش و خروش سے منائے جانے والا تہوار جشن نوروز ہے. ڈاکٹر علی کمیل قزلباش، جس کا تعلق ادب سے ہے اور وہ پاکستان کی یونیورسٹیوں سمیت ایران کی یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے ہیں، انہوں نے جشن نوروز کی ابتدا اور اس کی تاریخ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کو بتایا.
جہاں تک نوروز کی بات ہے، بظاہر لفظ کے معنی سے بھی بات واضح ہو رہی ہے کہ نیا دن. یہ سال بھی ہجری قمری کی طرح حضور کی ہجرت سے متعلق ہے، لیکن یہ سورج کی گردش پر منحصر ہے. یہ فطرت کا سال ہے. اس سال کا آغاز بہار کے آغاز کے ساتھ ہی ہے. 21-20 مارچ کو اس سال کا آغاز ہوتا ہے اور یہ وہ سال ہے کہ جس میں سورج اپنی گردش مکمل کر لیتا ہے اور یہ سرما کا موسم ختم ہو جاتا ہے اور بہار کی ابتدا ہوتی ہے. باقاعدہ اس سال کی ابتدا کے ساتھ اس کو ایک عید کی طرح خوشی کے لمحوں کے طور پر منایا جاتا ہے. جہاں تک نوروز کی تاریخ کا حوالہ ہے، کچھ اس کا کوئی ابتدا کی کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے یا ابتدا کا کوئی بہت سرا نہیں ملتا. ظاہر ہے یہ فطرت کا سال ہے، یہ بہت پہلے سے یہ سال منایا جا رہا ہے. اس کا کوئی یہ بھی نہیں کہ ہم کہتے ہیں اسلام کے بعد یا اسلام میں اس کی روایت ہے. نہیں، یہ چونکہ فطرت کا سال ہے، یہ اس سرزمین میں خصوصاً ایران میں، اور اس وقت جو ایران جو وسیع ایران تھا اور وہ بہت بڑا پہلا ہوا مختلف ممالک تھے، پہلا ہوا تھا جس کے قلمرو میں 22 ریاستیں تھیں، تو اس وقت سے ہی نوروز منایا جاتا ہے. لیکن عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے، جو بہت مستند روایت دیکھی ہو یا نہ ہو، کہ جمشید جو ایران کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے دور میں نوروز کے منانے کی روایت شروع ہوئی.
ایرانی سال کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب سورج خط استوا پر ہوتا ہے اور دن اور رات کا وقت برابر ہو جاتا ہے. یہ دن عیسوی سال میں 2 مرتبہ 21 مارچ اور 21 ستمبر کو آتا ہے. جشن نوروز کس طرح منایا جاتا ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر علی کومیل قزلباش نے کہا،
نوروز کو ایک نئے سال کے استقبال کے طور پہ، بہار کی آمد کی نوید اور خوشی کے طور پہ، خیر اور برکت کی امید کے ساتھ منایا جاتا ہے. اور اس میں خاندان کے افراد سب اکٹھے ہوتے ہیں، ملتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، جن کے درمیان ناراضگیاں کا دورتیں ہیں وہ دور کرتے ہیں. جو ساتھ ساتھ روایتیں اور بن گئی، مثلا خصوصاً جو دسترخوان بچایا جاتا ہے اس کو سفرہ ہفت سین کہتے ہیں. اب یہ ہفت سین سے مراد یہ ہے کہ 7 ایسی چیزوں کو اس دسترخوان پہ رکھا جاتا ہے جن کے نام سین سے شروع ہوتے ہیں. مثلا جس میں سیب ہے، یا ایک قسم کا حلوہ بناتے ہیں سمنک کے طور پہ وہ ہے. اس میں سمک جو ہے عربی کا اگر کے لفظ ہے، عموماً سرخ مچھلی بھی اس میں شامل ہوتی ہے، اس کو شیشے کے بال میں ساتھ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ لہسن جس کو سیر فارسی میں کہتے ہیں، مختلف ہے کہ مطلب ساتھ ساتھ آئینہ بھی رکھتے ہیں جو پاکی اور شفافیت کی علامت ہے. اور اس کے علاوہ قرآن پاک
خاک بھی موجود ہوتا ہے اس دسترخوان پہ. باقی یہ ہے کہ جو ان کی رسم کے مطابق 13 دن جب نوروز سے گزر جاتے ہیں تو 13ویں روز کو سجدہ 13 کو کہتے ہیں فارسی میں, سجدہ بیدار, بیدار یعنی باہر جانا. اس 13ویں کو سب جو ہے خصوصاً جہاں جہاں نوروز منایا جاتا ہے سب لوگ باہر جاتے ہیں گھروں سے اور ایسے مقامات پہ جاتے ہیں جہاں پہ فطرت کی نمائندگی ہو, یعنی سبزہ اور پانی وغیرہ ہو, مطلب پارک میں, باغ میں, جہاں اس طرح کے جگہوں میں وہ دن جا کے پکنک کے طور پہ مناتے ہیں اور بسر کرتے ہیں. تو مطلب یہ 13 دن تک اگر کہیں ہم اصطلاحاً تو یہ ایک جشن منایا جاتا ہے, ایک خوشی منائی جاتی ہے اور اسے نوروز کہا جاتا ہے.
ڈاکٹر علی کومیل قزلباش کہتے ہیں کہ پاکستان میں پارسی برادری کے علاوہ بھی کئی علاقوں کے لوگ جشن نوروز مناتے ہیں. ان میں بلوچستان, گلگت بلتستان, پاڑا چنار اور پشاور کے علاقے شامل ہیں.
پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ جب اس کو کہیں کہ پارسی اس کو مناتے ہیں, صرف پارسی تو وہ لوگ ہیں, وہ ایرانی جن کا مسلک یا مذہب جو زرتشتی دین کے آئین کے پابند ہیں ان کو ہم پارسی کہتے ہیں. باقی پاکستانی بھی مناتے ہیں. پاکستان کے بلوچستان میں منایا جاتا ہے نوروز, گلگت بلتستان میں, پارا چنار سائڈ پہ, حتیٰ پشاور وغیرہ میں بھی نوروز مناتے ہیں. اور میں ایک نقطہ یہاں اور ذکر کروں کہ یہ بہار منانے کے نوروز کی جو ہماری روایت ہے یہ اصل میں بالکل اسی طرح ہے جیسے ہمارے ہم کہتے ہیں بسنت, برے صغیر میں جو بسنت کی روایت ہے, بسنت بھی اصل میں نوروز کا استقبال ہے. ہاں دوسرے پیرائے میں کرتے ہیں, دوسرے طریقے سے کرتے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ اب اس کی شکل پتنگ بازی میں اتنی بگڑ گئی کہ وہ نقصان دہ ثابت ہوئی اور اس پہ پابندی لگائی جا رہی ہے.
نوروز کی یہ قدیم اور تاریخی رسم اب اپنی جغرافیائی حدود پار کر گئی ہے اور آج نہ صرف وہ علاقے جو ایران کی تاریخی اور ثقافتی حدود میں شامل تھے بلکہ پاکستان, ہندوستان, چین, وسطی ایشیا اور خاص کر تاجکستان, ازبکستان, ترکمانستان اور جہاں کہیں ایرانی لوگ ہجرت کر کے آباد ہوئے ہیں وہاں جشن نوروز بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے. پروگرام سدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے شمشاد آفریدی.
نگت ہم آخری رپورٹ کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ہم بالی ووڈ سے, ہالی ووڈ سے, لالی ووڈ سے بہت ساری خبریں لاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ رپورٹیں بھی پیش کرتے ہیں. ابھی ایک خبر ہے ہمارے پاس بھارتی گلوکار دلیر مہدی کی جن کو 2 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. لوگوں کو یاد ہوگا دلیر مہدی, بولو تارا رارا, ساڈے نال رہو گے تے عیش کرو گے, بڑے مقبول گیت ہوئے تھے ان کے, اور انہیں انسانی اسمگلنگ کے جرم میں 2 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. 90 کے اشرے میں پنجابی پاپ اور بھنگڑا کنگ کہلانے جانے والے دلیر مہدی کے خلاف 2003 میں انسانی اسمگلنگ کا کیس درج کرایا گیا تھا جس کے بعد دلیر مہدی کے خلاف مزید 35 شکایات سامنے آئی تھیں. رہائی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں دلیر مہدی کا کہنا تھا کہ وہ 2 سال قید کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے. اور دوسری ایک بڑی تکلیف دہ خبر ہے کہ بالی ووڈ کے ورسٹائل اداکار عرفان خان کی صحت سے متعلق کچھ دنوں سے جو افواہیں گردش کر رہی تھیں ان کا خاتمہ ہو گیا جب خود عرفان خان نے اپنی بیماری سے متعلق اپنے پرستاروں اور دوسرے لوگوں کو مطلع کر دیا. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر عرفان خان نے بتایا کہ انہیں نیورو اینڈوکرائن ٹیومر ہو گیا ہے. اپنے مداحوں سے دعائیں جاری رکھنے کی درخواست کرتے ہوئے عرفان خان نے یہ بھی کہا کہ وہ علاج کے لیے بیرون ملک جائیں گے. انہوں نے بیماری کے مشکل وقت میں اپنے خاندان اور دوستوں کی سپورٹ کو بڑا سہارا قرار دیا. تو یہ تھیں کچھ خبریں, اور اب ہم آپ کو ڈراما سیریل آخری اسٹیشن جد و جہد کرنے والی 7 خواتین کی کہانی کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں. بتاتے چلیں تھوڑا سا کہ پاکستان کے یہ ایک نجی ٹیلی ویژن سے نشر ہوتا ہے ڈرامہ سیریل ہے آخری اسٹیشن. ایسی 7 خواتین کی زندگی کی عکاسی کرتا ہے جنہوں نے انتہائی مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے روشن مستقبل کی طرف سفر شروع کیا. آمنہ مفتی اس ڈرامے کی مصنفہ ہیں جنہوں نے تحریر کیا ہے اس ڈرامے کو. ہدایت کاری سرمد سلطان کھوسٹ نے کی ہے جبکہ پروڈکشن ایک غیر سرکاری تنظیم ہے کش فاؤنڈیشن اس کی ہے. ڈرامہ سیریل آخری اسٹیشن 7 قسطوں پر مشتمل ہے جس میں جسم فروشی, گھریلو تشدد, مالی مشکلات, ایچ آئی وی, ایڈس جیسے معاشرتی مسائل کو پیش کیا گیا ہے. اس ڈرامے میں 7 خواتین لاہور سے روانہ ہونے والی ایک ٹرین کی زنانہ بوگی میں اپنے مشکل حالات اور زندگی کے تلخ حقائق ایک دوسرے کے ساتھ دلچسپ انداز میں شیئر کرتی ہیں. آمنہ مفتی جنہوں نے اس ڈرامے کو تحریر کیا انہوں نے تفصیلی گفتگو بھی کی ہمارے ساتھی گلرخ سے. آئیے آپ کو یہ گفتگو بھی سنواتے ہیں اور ڈرامے کی کچھ جھلکیاں بھی سنوائیں گے.
موسیقی
پاکستان کے ایک نجی ٹی وی چینل سے نشر ہونے والا ڈراما سیریل آخری اسٹیشن سات ایسی خواتین کی زندگیوں کی عکاسی کر رہی ہیں جنہوں نے انتہائی مشکل حالات کا مقابلہ کیا اور روشن مستقبل کی طرف سفر شروع کیا. اس کی مصنفہ آمنہ مفتی اور ڈائریکشن سرمد سلطان کوسٹ نے کی ہے, جبکہ پروڈکشن ایک غیر سرکاری تنظیم کشف فاؤنڈیشن نے کی. اس فاؤنڈیشن نے اس سے پہلے بھی معاشرتی اور سماجی مسائل کو اجاگر کرنے پر ڈرامے تیار کیے ہیں. ڈرامہ سیریل آخری اسٹیشن سات اقساط پر مشتمل ہے, جس میں جسم فروشی, گھریلو تشدد, مالی مشکلات, ایچ آئی وی ایڈز وغیرہ جیسے معاشرتی مسائل کو پیش کیا گیا ہے. اس ڈرامے کی ہدایت کار آمنہ مفتی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
میری تو ہمیشہ سے خواہش رہی ہے, کیونکہ میں نے لکھنے کی ابتدا شاعری سے کی تھی, تو شاعری میں تو آپ کو پتا ہے موضوع و مضمون, عشق و عاشقی, محبت, یہ دل وصال, یہ چیزیں. تو میری بڑی خواہش تھی ہمیشہ کہ میں ان سافٹ ٹاپکس کو, ان چیزوں کو ٹچ کروں, لکھوں. لیکن وہ جیسا کہ فیض نے کہا ہے نا کہ تیرے آزار کا چارہ نہیں نشتر کے سوا, تو یہ جو ہماری سوسائٹی ہے اب, اس کا جو آزار ہے اس کا چارہ سوائے یہ نشتر چلانے کے کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے بڑے دکھ سے, تکلیف سے یہ چیزیں لکھی.
وہ کہتی ہیں کہ میں اسی معاشرے میں رہتی ہوں اور خواتین کے حوالے سے ہمارا معاشرہ غیر متوازن ہے,
اور ایسا تھا نہیں, یہ وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوتا چلا گیا. میرے بچپن سے اگر اب تک دیکھا جائے تو سوسائٹی عورتوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات آ چکی ہیں, بہت ہر طرح. آزاد ہوئی ہے عورت, نوکری بھی کر رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے, لیکن سوشل سٹیٹس مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو میں پھر اس لیے صرف تو نہیں, یعنی میں اور ایشوز کو بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کرتی ہوں. ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہم بات کریں گے تو ان کے ہم ایک فائنل سلوشن کی طرف, ایک حل کی طرف آخر کار ہم جائیں گے, اور سوسائٹی میں کوئی پازیٹیو چینج لائیں گے, جس سے یہ جو ڈس بیلنس ہے, جینڈر ڈسکریمنیشن جو ہے, یہ ہمارے یہاں شاید آنے والی نسل میں ختم ہو جائے.
آمنہ کہتی ہے اس قسم کے ڈراموں سے معاشرے کے افراد کے رویوں میں تبدیلی آئے گی.
جو حقیقت ہے اس کو ہم جو کچھ لکھتے ہیں, ادیب جو کچھ لکھتا ہے, یا ایک ڈرامے کی صورت میں جب وہ نشر ہوتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ ایک اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. کیونکہ اگر میں صرف لکھ رہی ہوں تو اس کے لیے تو کم سے کم خواندہ ہونا ضروری ہے. خواندہ افراد کی ذہنی کیفیت ذرا بہتر ہوتی ہے. ڈرامہ تو غیر خواندہ فرد بھی دیکھ لے گا, تو جب وہ دیکھ رہا ہے اس کو اپنا رویہ نظر آتا ہے. جیسے کہ آخری اسٹیشن میں جو کہانیاں ساتھ, وہ بہت جنرلائزڈ کہانیاں جو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ وہ ایشوز پائے جاتے ہیں, تو انشاءاللہ اس سے ایک پازیٹیو چینج تو آئے گا سوسائٹی میں.
ڈرامہ سیریل آخری اسٹیشن کی پہلی قسط میں ایک برے شوہر کا کردار ادا کرنے والے عدنان سرور نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
جو ہم ٹیلی ویژن میں یا فلم میں جو چیزیں کر رہے ہیں وہ تو اکیلا تو وہ پورا کا پورا معاشرے کو چینج نہیں کر سکتا ہے. ایک بڑی ملٹی فیسٹیڈ اپروچ چاہیے, ڈفرینٹ طریقے سے ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزوں کی طرف سے 360 degree آپ کو اپروچ چاہیے. آپ کی اسکولنگ میں جو سلیبس پڑھائے جاتے ہیں, آپ کی گورنمنٹ پالیسیز اور رولز جو ہیں, وہ سب چیزیں سپلیمنٹ کریں گی تو ریئل چینج آئے گا. یہ سمجھنا کہ صرف ڈراموں سے یا ایک فلم سے پورے کے پورے معاشرے میں ایک جو اتنا بڑا ناسور اتنے عرصے سے ہے اس کو چینج کر دیا جائے گا, تو وہ تو پاسبل نہیں ہے.
تو میرا پیرہن, میں تیری پیرہن, راہبر تو میرا, چارہ گر میں تیری, نہ میں باندھی کسی کی, نہ جاگیر ہوں, ہم نفس ہوں تیری, ہم سفر ہوں تیری, جس پہ مل کے چلیں وہ سڑک چاہیے, مجھے اپنے جینے کا حق چاہیے. کتنی صدیوں سے میں ڈھونڈتی ہوں اسے, ایک وہ بستی جہاں مجھ سے انصاف ہو, بے بسی اور تشدد سے یکسر الگ, ایک ایسی فضا جو کہ شفاف ہو. آئینے کو میرے اب چمک چاہیے, مجھے اپنے جینے کا حق چاہیے.
گلرخ, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی پروگرام ستائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا. اس ہفتے کا پروگرام آپ کو کیسا لگا آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے, پروگرام ستائے جہاں پیو باکس نمبر 1399 اسلام آباد.
جیسا کہ اپنے سننے والوں کو ہم پھر ایک دفعہ یاد دلائیں کہ جیسا کہ ہم ہر پروگرام میں آپ سے کہتے ہیں کہ براہ کرم ہمیں ان پروگراموں کے بارے میں بتائیے ضرور, تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ان پروگراموں کو آپ کس طرح پسند کرتے ہیں. اس میں اگر کچھ اور آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیے, ہم کوشش کریں گے وہ رپورٹیں بھی آپ کو سنوائیں جو آپ زیادہ سننا چاہتے ہیں. تو اب بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیوز سے. میرے ساتھ ریکارڈنگ انجینئر تھے وارٹک جونیئر. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی آئندہ ہفتے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.
نگہت امان, اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی, خدا حافظ.